وصلوا وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد، قد استجمع صحابة الكرام كتن ایک واقعات بنے سنائے تھے تاکہ ہمارا ایمان بھی ان کے ذکر سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہمارے قلب میں بھی اللہ تعالی ایسی باتیں پیدا فرما دیں کہ جس سے ہمارا قلب منور ہو جائے. بلا شک و شبہ اپنے اسلاف کے واقعات سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے زندگی اپنی گزاری اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اور اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، بقدر ضرورت ضرور دنیا حاصل کی لیکن اس دنیا کے ہو کر نہیں رہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو جو عروج عطا فرمایا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کا وجود بھی معطر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جس شخص سے بھی چھو کر گزر جائے وہ بھی معطر ہو جاتا ہے. جس شخص نے خوشبو لگائی ہوئی ہو اور وہ قریب سے کسی کے گزر جائے تو ایک جھونکا، ایک مبکا ہوا کا ضرور آتا ہے جو اس کو ایک مرتبہ ضرور پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے یا کیسی خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو یہ اثر ہوتا ہے اصل میں صحبت کا. اللہ رب العزت دل میں پھر اس کی دنیا سے بے اعتنائی پیدا فرما دیتے ہیں، مستغنی فرما دیتے ہیں اس کو. اور وہ جو کہا ہے نا کسی نے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، تو بلا شک و شبہ جب محنت ہو چکی ہو تو پھر جو انسان حقیقی معنی میں انسان ہوتا ہے اور اس سے جو فیض اور فائدہ دنیا حاصل کرتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور. تو جو وجود بنے ہوئے ہوتے ہیں، بزرگان دین کی صحبت اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی وہ خوشبو پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو مجلس ہوتی ہے تو عام طور پر یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے متعلق زیادہ اس میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے جو بزرگان دین ہیں ان کا ذکر نہ ہو یا ان کا کوئی کردار کسی کے سامنے پیش نہ کیا جائے، بلکہ اپنی اپنی محبت کی بات ہوتی ہے جس کو جس سے محبت ہو. کسی شخص کو گلاب کے پھول سے محبت ہوتی ہے اور کوئی چمیلی کا پھول پسند کرتا ہے اور کوئی موتی کے پھول سے محبت کرتا ہے. اسی طرح خوشبوؤں کی بات بھی ہے کہ خوشبو مختلف لوگوں کو پسند مختلف ہوتی ہے. اب پہلے عرب کے یہاں چلے جائیے تو ان کو اونٹ پسند ہوتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں کسی اور خوشبو کو ترجیح نہیں دیتے. ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ عود لگاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا خوشبو ہے. اسی طریقے سے ہر شخص کا احوال الگ الگ ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے کہ آخری وقت میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 11 حضرات ایسے تھے، یعنی خلفاء تو ہو گئے کہ بے انتہا، لیکن 11 افراد ایسے تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تعلیم پر، ان کی صحبت پر مجھے اعتماد ہے. ان میں سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا نام بھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ افراد تھے یا ان افراد میں سے تھے جو اپنے شیخ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور جنہوں نے ان کی پوری زندگی اپنے اندر جذب کر لی تھی. یہی وجہ تھی کہ ان میں ان کا خوب رنگ ظاہر تھا، نظر آتا تھا، چال ڈھال میں بھی، گفتار میں بھی، تعلیم و ہدایات میں بھی اپنے شیخ کا رنگ ان میں چھلکتا تھا. اور حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ ان پر جو اعتماد کرتے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص کو حضرت نے اپنی مجلس میں اور اپنی خانقاہ میں آنے کی اجازت مشروط طور پر اور شرط یہ لگائی کہ تم بیعت ہوگے جا کے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے، اور اس کے بعد جو خط و کتابت شیخ و مرید کے درمیان ہوگی وہ لا کر مجھے دکھاؤ۔ تو 3 سال تک غالباً یہ سلسلہ جاری رہا کہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں خط لکھتے تھے اور حضرت اس کا جواب انہیں لکھتے تھے اور پھر لے جا کر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاتے تھے کہ یہ میں نے سوال کیا، اس کا جواب یہ ملا۔ تو 2-3 سال کے عرصے میں کبھی حضرت نے ان کے جواب پر گرفت نہیں فرمائی، حالانکہ حضرت کا جو مزاج تھا وہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دیکھتے تھے، لیکن 3 سال کے عرصے میں حضرت نے کبھی ان کے جواب پر گرفت نہیں فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت کی نظر حضرت کا حضرت پر جو اعتماد تھا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایسے ہی نہیں۔ ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے، یعنی بے نفسی کا معاملہ کہہ لیجئے، بلکہ جانبین سے بے نفسی کا معاملہ تھا۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں رہ کر ہی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مفتی سعید احمد، لکھنوی تھے غالباً، وہ ان کے استاد رہے جو اس وقت تک یعنی مشکات شریف تک۔ تو حدیث کی کتاب یہ مشکات یہ بھی ان سے پڑھی، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں پڑھی، اور بعد میں پھر دارالعلوم دیوبند جا کر دورہ کیا، اور اسی سال پہ حضرت ثانوی سے تعلق بھی زیادہ قوی ہوتا گیا، خط و کتابت بھی ہوئی، اور بعد میں حضرت ثانوی نے ان کو اپنی خلافت بھی عطا فرما دی۔ تو اب یہ جب واپس تشریف لائے تو مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی جو ان کے استاد تھے، یعنی ان کی بے نفسی کا معاملہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت مولانا مسیح اللہ خان کے ہاتھ میں دیا جو شاگرد تھے۔ ان کے مقام بلند کا اندازہ لگائیے کہ وہ استاد جن سے حدیث کی کتابیں پڑھی اور وہ خود بھی حضرت ثانوی کے مجاز صحبت، عجیب بات، یعنی ان کو بھی مجاز صحبت یعنی صحبت ان کی اٹھائی جا سکتی تھی، ان کی صحبت میں رہا جا سکتا تھا، یہ اس لائق آدمی تھی، حضرت ثانوی کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی، لیکن اپنی اصلاح کے لیے وہ چنتے ہیں کس کو، اپنے ایک شاگرد کو جن کا نام مولانا مسیح اللہ خان صاحب۔ اس بات کو آپ سمجھیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر لگی ہوئی ہو، اپنی اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہو۔ اور اسی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے وجود سے کوئی زمانہ معطر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے شاگرد ہیں، مجھ سے انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ میری جوتیاں سیدھی کرتے رہے ہیں، لیکن جب حضرت ثانوی نے ان کو اجازت دے دی تو پھر استاد نے اپنے شاگرد کے ہاتھ پر بیٹھ اپنی اصلاح کی۔ یہ بے نفسی کا معاملہ تھا، تو استاد کی بے نفسی بھی دیکھی اور اس سے شاگرد کی عظمت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی تعلیمات میں اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پھر ان کا فیض صرف اپنے علاقے میں نہیں رہا، حالانکہ ان کا علاقہ ایک معمولی سا گاؤں تھا برلہ جہاں پر پیدا ہوئے، کوئی جانتا بھی نہیں اس نام کو، لیکن جہاں یہ پیدا ہوئے خود ان کو پوری دنیا جانتی، اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ مرتبہ ملتا ہے اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ خود ان کا اپنا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ گھر سے غالب مدرسے کی طرف جا رہے تھے یا مسجد، تو راستے میں ایک صاحب بوڑھے بڑے میاں چارپائی پر بیٹھے کرا رہے تھے، ان کو سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ خیریت کیسی طبیعت ہے، انہوں نے بتایا کہ کمر میں درد ہے۔ تو آپ نے فوراً چاہا کہ ان کی کمر دبا دوں، انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں ہرگز نہیں، تو بہرحال پھر چپ کر کے چلے گئے۔ لیکن جب رات ہو گئی تو پھر آئے واپس اور آ کر دبانا شروع کر دیا۔ انہوں نے منع کیا تو کہا کہ صبح تو اور لوگ بھی تھے، اس لیے ممکن ہے آپ اس بات پر شرم محسوس کرتے ہو کہ میں آپ کی خدمت کروں، لیکن اب تو کوئی نہیں ہے، دبانے دیں آپ کو آرام ملے، اور یہ کہہ کے پھر ان کو دبانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو کے سو گئے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ یہ ہر شخص میں نہیں ہوتا جب تک آدمی اپنے نفس کو ختم نہ کر، ورنہ اس لیے شرماتا رہتا آدمی کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، لیکن جو ایسا ویسا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ جنگل کا بیزا ہوتا ہے بس، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا حقیقت میں وہ ہے سب کچھ، لیکن جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو وہ میں کچھ نہیں ہوتا، پھر میں کے اوپر چھری چلتی، جو میں کرتا ہے اس پر چھری چلتی ہے، آپ نے دیکھا بکرا میں کی آواز نکالتا ہے چھری کے نیچے آتا ہے پھر، اس لیے میں نہیں کرنا چاہیے، بس ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے اپنا جو آپ ہے اس کو اپناپن مٹانا چاہیے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ بڑی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے دولت، بڑا عجیب و غریب مزاج کے حامل تھے، ایک طالب علم تھا ان کے مدرسے میں، یعنی ہر طالب علم ہی کی ویسے تو خدمت کرتے تھے، کوئی اگر بیمار ہو جاتا تھا عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے، اس کی دوا دارو اس کا دوسرا انتظام خود کرتے، لیکن ایک صاحب ایک غیر ملکی طالب علم تھا، اس کی جملہ ضروریات کی کفالت انہوں نے اپنے ذمہ لے لی، اور اس لڑکے کا مزاج بڑا عجیب تھا، جب چاہتا مجلس میں آ جاتا تھا اور بعض ایسی باتیں کرتا تھا کہ لوگ اس کو توہین آمیز سمجھتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ ہمارا جوتا ٹوٹ گیا ہے ذرا جوتا سلوا دیں یا دوسرا جوتا لے دیں، اور فرمایا کہ ابھی کچھ دن ہوئے تمہارا جوتا لیا تھا تو تھوڑا بہت ٹوٹ گیا ہوگا، مرمت اگر ہو سکتی ہے تو کرا لو، تو کہنے لگا آپ خود دیکھ لو مجھے نہیں پتا، یعنی مرمت کے لائق ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا خود دیکھ لو، کہا کہ اچھا بھائی لے آؤ دیکھ لیتے ہیں ہم، کہو باہر پڑا چیک کے باہر دیکھ، تو پھر خود اٹھ کر باہر آئے، سخت گرمی اور دھوپ کا عالم تھا، باہر تشریف لا کر، اب چونکہ یہ پتا نہیں تھا کہ اس کا جوتا کون سا ہے تو ایک ایک جوتی اٹھا کے کہا کہ بھائی یہ ہے، تو وہ اندر ہی سے کہہ رہا تھا نا یہ نہیں ہے، اس طرح کئی جوتے جب اگر دکھا چکے تو بعد میں کسی نے کہا کہ تمہیں تھوڑی سی بھی حیا نہیں آتی، تم خود کیوں نہیں چلے جاتے باہر اور جو جوتی ہے وہ جا کے بتاؤ کون سی، تو پھر یہ باہر نکلے اور نکل کر اس نے بتائی کہ یہ میری جوتی ہے، میں نے فرمایا کہ اچھا بھائی یہ تو اس لائق ہے کہ اس کی مرمت ہو سکتی ہے، نئے کی ضرورت نہیں ہے، کیول پیسے وغیرہ دیے کہ جاؤ ٹھیک کرا لو، تو کسی صاحب نے بعد میں کہا کہ آپ اس کا اتنے ناز نخرے اٹھاتے ہیں اور یہ آپ کو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جو بڑی توہین آمیز ہمیں محسوس ہوتی ہیں، دل میں سخت ہمیں غصہ بھی آتا ہے، لیکن آپ بالکل اس کا برا نہیں مانتے اور ایسا کیوں کرتے، بڑی عجیب بات فرمائی، کہا کہ دیکھو میاں حضرت حضرت کہنے والے تو بہت سارے ہیں، جس سے انسان کا نفس جو ہے بعض اوقات عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو انسان کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو میں نے ایک ایسا بھی آدمی رکھا ہوا جو میری اصلاح کرتا رہے، تو یہ اس لیے جب یہ ایسی بات کرتا ہے میری اصلاح ہو جاتی ہے کہ تیری حیثیت کچھ بھی نہیں، بہرحال یہ حضرات کی باتیں بڑی اونچی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما دے تو بڑی بات، تو یہ دیکھیے بے نفسی کی بات ہے، ایک طالب علم ہے لیکن اس کے ایسے ناز اٹھا رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ اصلاح فرما دے آخرت کی فکر کی بنا پر، اسی طریقے سے ان کا کام یہ بھی تھا کہ کبھی کسی چونٹی کو بھی نہیں مارتے تھے، یعنی ایسے نرم مزاج تھے کہ حشرات الارض میں کسی کیڑے مکوڑے کو مارتے نہیں، اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ جو آدمی جانوروں کے لیے دل میں محبت رکھتا ہو تو وہ انسانوں کے لیے کتنی محبت رکھتا ہو، اس لیے ان کا کام بڑا یہ تھا کہ اپنی خدمت خلق میں ہمیشہ لگے رہتے، ساتھ میں دین کا کام تو کرتے ہی تھے اور یہ بھی دین کے کام سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب ان کو چیز عطا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا خود استعزاز بہت رکھتے تھے، میں ایک جگہ پڑھا کہ ان کی مصروفیات اتنی زیادہ تھی کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، تہجد سے فارغ ہو کر کام میں مشغول ہوتے تھے، اب اس میں اوقات نماز نکال دیجئے، عبادت کے اوقات نکال دیجئے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل مصروف رہتے تھے، رات کو تہجد سے لے کر اور مغرب تک مسلسل مصروف رہتے تھے کام میں، اور مغرب تک یعنی صبح ناشتہ بھی ہلکا پھلکا سا کرتے تھے اور پھر دوپہر میں بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، مغرب کے بعد جا کر ہی کچھ تناول کرتے تھے، بس یہ دو وقت ہے، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد کا ناشتہ، یہ معمول تھا. اور اس میں بھی یہ کہ جب بیٹھتے تھے تو دو زانوں بیٹھتے تھے، کبھی چوکرا مار کے نہیں بیٹھے. اور تہجد سے لے کر اگر مغرب تک بھی بیٹھنا ہو سوائے نمازوں کے اوقات کے تو اسی ریشیز میں آدمی دیکھے گا ان کو. یہ عجیب بات. اور بلکہ میں نے بعض کسی سے سنا یہ بات کہ ان سے جب پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی اس نشست میں کیوں بیٹھتے ہیں، تو فرمایا کہ بھائی اللہ رب العزت جب موجود ہے ہر جگہ تو ان کے سامنے پیر کیسے پسار سکتا ہوں. یہ استحضار تھا بہت زیادہ. جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو کہ اللہ موجود ہے، اپنے بڑے کا اگر استحضار ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ استاد صاحب سامنے کھڑے ہیں، تو آدمی ان کے سامنے، ہمارے مدارس کے طلبا کا تو یہ معاملہ ہے، میں اسکول کالج کی بات نہیں کرتا، لیکن ہمارے مدارس کا معاملہ تو یہی ہے کہ اگر استاد سامنے موجود ہو تو پاؤں سیدھے نہیں کرتا، بلکہ بیٹھے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جتنی دیر تک بھی اگر استاد وہاں رہے گا تو وہ طالب علم ادب کا پتلا بن کے کھڑا رہے گا وہاں. تو یہ دینی تعلیم کا بہرحال اثر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنا استحضار تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. بلا شبہ ہم سب کا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ موجود ہے، لیکن ہمارے دل میں عقیدے کی حد تک تو ہے یہ بات، لیکن اس کا استحضار ہونا وہ نہیں، مستحضر ہو یہ بات بہت زیادہ کہ اللہ موجود ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رب ہیں، مالک ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم ایسا نہ کہ، اس کا استحضار ایسا نہیں ہے. ان پر یہ خاص کیفیت اور استغراق اس کا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لہذا کبھی جو ہے وہ پاؤں پسارتے نہیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی، ہمیشہ دو زانو وعدہ بیٹھتے تھے. جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا غالباً حضرت ایک استاد کے ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ ادب سے بیٹھتے تھے اور کبھی چوکڑا مار کے نہیں بیٹھے. لیکن ایک دن کسی صاحب نے دیکھا کہ وہ دو چار زانو بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ آج اتنے عرصے بعد آپ کو ہم نے اس کی حقیقت میں دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرے استاد زندہ تھے لیکن آج انتقال ہو گیا. تو چاہے وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کا ادب ایسا تھا کہ استاد کے ہوتے ہوئے وہ چار زانو بھی نہیں بیٹھتے تھے. تو بہرحال یہ اپنے اپنے ذوق کی اور شوق کی بات ہے. اللہ رب العزت جسے بھی عطا فرما دے، بعض لوگوں پر ایک کیفیت خاص تاری ہوتی ہے. ایک صاحب یہاں پر تھے ہمارے، ان کا انتقال ہو گیا صغیر، پتہ نہیں اب ہے یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ بتاتے تھے اور ان کا تبلیغی جماعت سے بہت زیادہ تعلق، اور یہ کہتے تھے کہ بس جماعت آتی تھے یا جاتی ہے اس کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ ان کی بیوی بھی، یعنی گھر میں کھانا پک رہا ہے اور مختلف طریقوں سے وہ مختلف خدمات انجام دینے میں لگے رہتے تھے میاں بیوی. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں کبھی کبھی جاتا ہوں، ان کے حالات دیکھتا ہوں تو اتنے زیادہ مجھے اچھے نظر نہیں آتے، تو ہم کچھ نہ کچھ جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد دیکھتے ہیں سب کچھ ختم، کچھ بھی نہیں. جو پیسے دیے وہ سب دعوتوں پہ خرچ کر دیے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے اللہ کا بندہ اس کو پلا رہے. تو ایک آدھ مرتبہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا، بلکہ بعض دفعہ ایسا کہنے لگے، ایک مرتبہ ایسا کیا میں نے کہ جو وہاں کے بڑے بزرگ ہیں نظام الدین وہاں چلا گیا تھا، اور جا کے میں نے ان سے کہا کہ یہ اس طرح سے لگے رہتے ہیں ہر وقت اور ان کے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور اس طریقے سے ہی کر. انہوں نے کہا کہ میاں خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو، جو تم سے خدمت ہوتی تو کر لو، ورنہ تم سے مانگتے تو نہیں ہو. کہا کہ نہیں مانگتے تو کبھی نہیں. کہا کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم اور چل رہی ہے، ان کو چھیڑو مت، یہ اپنا کام کر رہے ہیں تم اپنا کام کرتے رہو، ایک جوڑا کپڑا دے کے یا پیسے دے کے یہ مت سمجھو کہ ہمارا کام ان کا کام اسی چلے گا، یہ تو تمہارے اکرام میں یا محبت میں لے لیتے ہیں، لیکن آپ سے نئے طلب رکھتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں اور وہی دیتا بھی ہے. دل میں آپ کے کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا، ورنہ آپ تو خود سے نہ دیتے. تو اس لیے بعض لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کو آپ چاہے لاکھ منع کریں لیکن وہ اس بات سے رکتے نہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو اگر ایسے لوگ دنیا میں موجود نہ ہوں تو دنیا کب کی ختم ہو جائے. تو بہر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے. اور یہ مضمون حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کو آنے سے روکا ہوا ہے اللہ کے نام لینے والوں نے، اگر اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے تو قیامت آ جائے گی. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ کے نام کی کیسی عظمت اور برکت ہے اور اللہ والوں کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے. تو جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی, اہل ایمان پر نہیں آئے گی, قیامت کافروں پر آئے گی. اس لیے کہ کافر وہ اللہ اللہ نہیں کہتے, وہ تو رام کہیں گے کچھ اور کہتے ہیں, لیکن وہ اللہ کہنے والے تو مسلمان. تو اس لیے قیامت جو آئے گی وہ آئے گی بھی کافروں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کی موت قیامت, یعنی جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے لیے تو قیامت آج ہی ہو گئی. اب جو زندہ ہے ان پر آئے گی, ہم ہیں یا نہیں اس وقت تک کیا پتا. اس لیے اس کے انتظار میں نہ رہو کہ صاحب ابھی قیامت بہت دور ہے. قیامت بے شک دور ہے لیکن ہم سے دور نہیں ہے. ہماری موت جب واقع ہوئی, جب فرشتہ آ گیا جان نکال لی, ہمارے لیے آج قیامت. اور حدیث میں بخاری میں اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے کہ من مات قد قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس لیے قیامت کا انتظار مت کرو. ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آپ نے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں, اتنا انتظار جو پوچھ رہا ہوں کہ کب آئے گی تو کوئی تیاری بھی کی ہوئی ہے. انہوں نے بہرحال بڑا عمدہ جواب دیا, صحابی تھے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ بہت زیادہ تیاریاں تو نہیں کر رکھی, لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت. فرمایا کہ یہ محبت تجھے جنت میں لے جا کے چھوڑے گی. اس سے پتا چلا کہ اللہ رسول کی محبت صحیح معنی میں دل میں اگر ہو تو وہ محبت بھی انسان کو جنت میں لے جائے گی. کیوں, وجہ کیا ہے کہ جب آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز و اطوار اختیار کرتا ہے. تو جب اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو اللہ کے احکام سے محبت نہیں ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے محبت نہیں ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہوں محبت بھی اور ان کی بات نہ مانے آگے, یہ ناممکن ہے. اسی سے پتہ چلا سکتا ہے آدمی کے سچا عاشق کون ہے اور جھوٹا کون. کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے, لیکن نہ آپ کی سیرت اپنا ہے, نہ آپ کی صورت اپنا ہے, نہ آپ کے طریقوں پر چلے, تو سمجھ لیجیے کہ دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے. میں محبت کا دعویٰ دلیل بھی تو چاہتا ہے, اور دلیل کیا ہے, کیا محبت عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جس سے محبت ہو تو اس کے ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے. بیمار بھی ہو تو اچھا لگتا ہے, بال بکھرے میں بھی ہو تو اچھا لگتا ہے, کپڑے میلے کچیلے بھی ہو تو بھی محبوب ہے. جس کے لیے دل میں محبت ہے اس کی ایک ایک قدر سے پیار ہوتا ہے, اور جس سے محبت نہ ہو تو چاہے وہ جس روپ میں آ جائے بے گا اچھا نہیں لگتا. اس لیے جن لوگوں کو اللہ اور رسول سے محبت ہے تو یہ کہنا کہ صاحب ہمیں اس روپ سے تو محبت ہے اس روپ سے محبت نہیں ہے, یہ نہ ہو. جب اللہ رسول کی محبت ہے تو پھر ان کی ایک ایک قدر سے محبت ہوگی, ان کی ایک ایک سنت سے پیار ہوگا. بس یہ دلیل ہے اس بات. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, ورنہ ہم نام کے مسلمان تو ہیں لیکن اسلام الدین نام رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. بھائی اسلام الدین اگر کسی کا نام ہے تو ٹھیک ہے, اسلام الدین ہے, لیکن اسلام اس نے اپنی زندگی